پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد آل محمد عجل ارجم۔ خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں دین کی ہدایت سے مزین فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اہل بیت کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد آل محمد عجل ارجم۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو نظم و ضبط کے اوپر، قوانین کے اوپر خلق فرمایا۔ پوری کائنات میں کوئی چیز اتفاق، کوئی چیز حادثے کے طور پر انجام نہیں پاتی، چاہے وہ طبیعی آسمانی نشانیاں ہوں جیسے سیلاب، زلزلہ، طوفان، یہ سب اسباب اور عوامل کے تحت انجام پاتے ہیں۔ پہلے ہم انسان نہیں جانتے تھے تو ان کو مختلف چیزوں سے منسوب کرتے تھے۔ یونان میں ہر چیز کے لیے خدا ہوتا تھا، آسمان کے لیے خدا، دریا کے لیے، زمین کے لیے، گھر کے لیے، اور نہیں معلوم درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی خدا کی قائل تھے۔ بعد میں انسانوں کے پاس جب توحید کا دین آیا اور اس توحید کے سائے میں انہوں نے خدا نمتال کو احساس کیا، تو پھر ان کو اس بات کا شعور حاصل ہوا کہ یہ خدا ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر خلق کیا ہے۔ ہم انسان سائنس کی ترقی کے نتیجے میں یہ تو سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا میں، مادی دنیا کے اندر، جس کو میٹیریل ورلڈ تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر نظم و ضبط ہے، اس کے اندر قوانین ہیں، بغیر قوانین کے کوئی چیز انجام نہیں پاتی۔ یہ جو میں اور آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، لوگ ستارے، سیارے، ستاروں، سیاروں کے اوپر شٹلز بھیج رہے ہیں، راکٹس بھیج رہے ہیں، ان راکٹس کی کیلکولیشن مائکرو سیکنڈس کے اوپر ہے۔ کہ اگر مائکرو سیکنڈ کی کوئی کیلکولیشن مثلاً 6 مہینے کے بعد اس نے جہاں پر پہنچنا ہے وہاں پر اگر مائکرو سیکنڈ کی کیلکولیشن غلط ہو گئی تو اس نے یقیناً تباہ ہو جانا ہے، کیونکہ بیچ میں اتنے زیادہ اجسام، اتنے زیادہ ستارے، سیارے گردش کر رہے ہیں کہ مائکرو سیکنڈ کی غلطی کے نتیجے میں بھی اس نے بچنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کو راکٹ سائنس کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کی پیچیدگی کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں راکٹ سائنس ہے۔ تو واقعاً ایسا ہے، اور سوچنا پڑے گا کہ جس خدا نے مادی دنیا کو بغیر قانون کے خلق نہیں کیا، بارش کا ایک قطرہ بھی برسے گا وجہ سے برسے گا، اور نظم و ضبط اتنا شدید ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں آئنسٹائن نے یا نہیں معلوم کس نے، کوئی بہت پاپولر سائنٹسٹ تھا، ابھی چند دن پہلے میں اس کا ایک کوٹ دوبارہ پڑھا، اس نے کہا تھا کہ اگر 10 دن کے لیے، یا نہیں معلوم ابھی میں مس کر رہا ہوں، چند دن کے لیے شہد کی مکھیاں شہد جمع نہ کریں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اتنا شدید نظم و ضبط ہے یہاں پر، چند دنوں کے لیے کوئی کام نہ ہو جو کائنات میں مفت میں کروڑوں سال سے ہو رہا ہوگا، اگر نہیں ہوا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس کو تاکید بتانے کے لیے، اس کی تاکید بتانے کے لیے ایک اسکالر تھا میرس موٹرلنگ میرے خیال میں، اس نے کہا تھا کہ اگر ممکن ہے میں نام میں تھوڑی بہت غلطی کر رہا ہوں گا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر چند مچھر اپنے پر زیادہ ماریں یا کم ماریں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ نظم و ضبط اتنا شدید ہے، بس یہ نظم و ضبط ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ واقعی یہ نظم و ضبط آیا اتنا شدید ہے، یہی مبالغہ آرائی ہے، ان لوگوں کے حساب سے کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، واقعی نظم و ضبط شدید ہے۔ اور اگر خدا نے مادی دنیا اتنے نظم و ضبط کے اوپر بنائی ہے، چلیے آپ کہیں اس نے شہد کی مکھی کے معاملے میں یا مچھر کی پروں کے معاملے میں مبالغہ آرائی کی ہو، جبکہ ان لوگوں کا تجربہ کیا رہا ہے کہ نہیں مبالغہ آرائی نہیں ہے، صحیح ہے، سوال یہ ہے وہاں تو اتنا نظم و ضبط شدید ہے، سوسائٹی کے اوپر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوگا، یہ ایسی چلتی ہیں۔ مثلا ایک سوسائٹی میں سیکیورٹی نہیں ہے، جیسے ہماری سوسائٹی، اس میں سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہماری پرابلمز میں سے بہت بڑی مصیبت اس وقت، میں جتنا زیادہ غور کر رہا ہوں، ہماری مشکلات میں شاید سب سے بڑی مشکل اس وقت انسیکیور ہونا ہے۔ پیسہ ہونا نہ ہونا یہ مشکل نہیں ہے، اور مثال کے طور پر لوگ کہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لوگ، نہیں یہ بھی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو اس وقت ہے وہ یہ کہ سوسائٹی سیکیور نہیں ہے، امنیت نہیں ہے۔ امنیت ہوتی ہے پھر سب کچھ آتا ہے۔ اچھا یہ جو سوسائٹی میں امنیت نہیں ہے، آپ اور میرے پاس ایک واضح سے جواب ہے، امریکہ نے سب کچھ کیا۔ اچھا بس اس پہ معاملہ ختم ہو گیا، امریکہ کے اوپر ڈال کر ہماری داستان ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ دشمن سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، توقع یہ ہے کہ وہ یہاں امنیت پھیلائے گا، دشمن امن پھیلائے گا یہاں؟ نہیں، دشمن کا کام ہی کہ دشمن ہی کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ دشمن ہے، دشمن کا کام یہ کہ وہ خراب کرے۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نے یہ کام کیا ہے، تو جہاں آپ دشمن کو الزام دے رہے ہیں وہاں اپنی ایک کمی اور کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ دشمن کون ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم بے بس ہیں، اس کے باوجود ہم بے بس ہیں۔ ایک عجیب تاریخ میں سے ایک اس طرح کا ایک نمونہ، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اس بات کے اوپر کہ برطانیہ نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہ کام کیسے ہوا، بہت اچھی ڈاکومنٹری بنائی ہے، 6 ایپیسوڈ کے اوپر انہوں نے اپنے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک کرٹیسزم کیا۔ اس میں ایک کوٹیشن تھا جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور میں پہلے بھی جانتا تھا لیکن اس کوٹیشن کو سن کے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک موقع پر کہا کہ اس وقت انڈیا کی آبادی لگ بھگ 20 کروڑ کے قریب رہی ہوگی، مطلب 1860 کے قریب۔ جس وقت انڈیا کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ تھی، پوری تعداد گوروں کی، انگریزوں کی، جو انڈیا میں آ کر قبضہ کیے بیٹھے تھے، وہ 25,000 تھی۔ 1860 میں 25 کروڑ کے تقریباً ملک کے اوپر قبضہ ہوا تھا۔ جس ملک نے قبضہ کیا تھا اس کی شپ نے اگر یہاں سے، مثلا یہاں پہ جو انگریز بیٹھے تھے، اگر یہ انگلستان ٹیلیگرام کرتے، ایس او ایس کرتے کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے، تو پہلی شپ کو یہاں پہنچنے میں 10 مہینے لگنے تھے، فاصلہ اتنا تھا۔ دس مہینے لگنے تھے, سویس کنال نہیں تھی اس وقت, پورے ساؤتھ افریقہ کو گھوم کے آنا تھا انہوں نے, دس مہینے میں شپ پہنچتی تھی. صحیح ہے, ٹوٹل انگریز کتنے تھے یہاں پر, 25,000. کتنوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, 25 کروڑ پہ. انگریز, ایک انگریز نے کوٹیشن بھیجی تھی منسٹری آف فارن افیئرس کو, وہاں پہ کوٹیشن بھیجی, اس میں اس نے کہا کہ یہ لوگ, ہم اس وقت یہ لوگ انگریزوں کو, انگریز ہندوستانیوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کالے نہیں کہتے تھے, کچھ اور لفظ کہتے تھے, پتہ نہیں اب ذہن سے نکل رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہر آدمی ایک مٹھی ریت پکڑ کر ہمارے اوپر پھینکیں تو ہم مٹی میں اتنے دب جائیں گے کہ سر نہیں اٹھا پائیں گے, ہم ایسی خطرناک جگہ کے اوپر اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. صحیح ہے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اگر یہ دیسی لوگ کھڑے ہو گئے, خالی ہاتھ بھی ہوئے, صرف خالی ہاتھ ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیے تو ہم کتنی توپیں ماریں, کتنی پستول فائر کریں, کتنی بندوق چلائیں, ہم ان کی لاشوں کو سمیٹ نہیں پائیں گے, یہ ہمیں خود رونتے بھی چلے جائیں گے, یہ ہم کر سکتے تھے. سوال یہ کیوں نہیں ہوا یہ, اور پورا ہندوستان انہوں نے قبضے میں کر لیا, صرف 25,000 تھے. یہ بہت تکلیف دہ چیپٹر ہے. اچھا, یہی تکلیف دہ چیپٹر اس وقت ہے پاکستان میں, کون ہے جو امریکہ کا دوست ہے سوائے ایک مائنر سی کلاس کے, چند پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے جو علنن کہہ رہے ہوں گے ہم امریکہ کے دوست, باقی ہمارا ہر بندہ اعلان کر رہا ہے ہم دشمن ہیں, ہم دشمن ہیں. اچھا صاحب, وہ دشمن ہیں, یہ جو یہاں پہ سارا گیم ہو گیا ہے, یہ اس دشمن نے کس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے کیا ہے, اور کیا صرف بلیم کر دینا کافی ہے؟ اور جو میں نے ایک مثال شاید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, وہ یہ کہ بھائی یہ ایک میدان ہے جس کے اوپر دشمن کھیل رہا ہے, اس میدان میں اگر دشمن کے کھیل کے لیے طاقت نہ ہوتی تو کیسے کھیل سکتا تھا یہاں پہ؟ گراؤنڈ ہم نے دیا ہے, اگر ہم نے گراؤنڈ نہ دیا ہوتا تو وہ کھیل کیسے رہا ہے یہاں پر؟ وہی جو میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ نے اس کو گرم پانی دیا ہوا ہے جس میں وہ ٹی بیگ ڈال ڈال کے چائے بنا رہا ہے, تو یہ گرم پانی آپ نے دیا ہے, اگر آپ یہ ہاٹ واٹر نہ دیں تو یہاں چائے نہیں بن پائے گی. آپ کو اور مجھے بلیم کرنے کے بعد, بلیم تو کر لیں آپ, چلیے وہ بالکل صحیح بلیم بھی ہے, وہ دشمن ہے, اس نے واقعی ایک بہت خرابی کیا ہمارے ساتھ, اس کو کرنے کے بعد اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی ہوگی, اب ہمیں یہ گرم پانی ٹھنڈا کیسے کرنا ہے تاکہ وہ مزید نہ کھیل سکے ہم سے. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, 60 سال تو گزر گئے ہماری زندگی کے نا, اور ابھی اور آگے گزریں گے, اب یہ نکلے گا کیسے معاملہ؟ اچھا, اب یہاں پر آ کر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے نا, اب یہ صحیح نہیں ہونے کا, یہ جیسے ہی کوئی یہ جملہ کہے نا کہ اب یہ صحیح نہیں ہوگا, میں فوراً اپنی زبان میں کہتا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہونے کے ناطے, اس کو جاب سے باہر نکال دو, اس کو جاب سے باہر نکال دو. کیوں؟ یہ اچھا مینیجر نہیں ہے. مینیجر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پروجیکٹ میں ایک ایسی خرابی آ گئی جو صحیح نہیں ہوگی, اس کا مطلب تم کیا کہہ رہے ہو, پروجیکٹ بند ہو جائے گا, تو اس سے پہلے کہ پروجیکٹ بند ہو تم کو باہر نکال دوں میں پہلے, تم کو تو ویسے بھی باہر نکلنا ہے نا, اگر پروجیکٹ بند ہونا ہے تو تم نے ویسے ہی تم نے جاب لیس ہونا ہے, تو پہلا کام تو میں یہ کروں کہ تم کو جاب لیس کروں, تو ایک اور بندہ ٹرائی کروں شاید وہ یہ بات نہ کہے. صحیح ہے, تو جیسے ہی کوئی یہ بات کہنا کہ بھائی اس ملک کا اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو میں بینگ پروجیکٹ ڈائریکٹر فوراً اس کو کہوں گا کہ آپ تو فوراً جاب سے باہر نکل جائیں, کیونکہ آپ نے اب پروجیکٹ کو خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے, چونکہ آپ مینٹلی اقرار کر چکے ہیں کہ اب اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی, تو سب سے پہلے تو اس سے باہر آ جائیں. ختم ہو چکا معاملہ, نہیں ختم نہیں ہوا ہے, معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب یہ معاملہ سدھرے گا کیسے, خرابی آئی بھی کہاں پر ہے؟ اچھا, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے خرابی دو چار کی طرح ہے, دو چار دن محنت ہو, 5-6 سال محنت ہو, معاملہ صحیح ہو جائے گا, ایسی آسان بھی نہیں ہے, ایسی آسان بھی نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مینٹیلٹی کا, مینٹیلٹی کی مثال, مینٹیلٹی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے, درود بھیجے گا محمد وآل محمد,
صلی علی محمد.
سب آپ نے یہ بات یقیناً بہت دفعہ سنی ہوگی, دیکھی بھی ہوگی مجھے, کہ ہمارا بالکل ریکلیس ڈرائیور, ایسا ڈرائیور کہ جو ایسی ڈرائیونگ کرتا ہے جس کو دیکھ کے خوف آتا ہے, یہ دبئی جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, کچھ صحیح ڈرائیونگ کرتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں کرتا. اچھا, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ دو جواب دے گا. پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ بھائی وہاں پر چونکہ سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تو میں بھی صحیح کر لیتا ہوں. یہاں پر اگر میں صحیح کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا, میری گاڑی نہیں جائے گی آگے, ایک وجہ. دوسری جگہ دوسرا جواب جو وہ نہیں دیتا اور ہمیں معلوم ہے مجھے کہ اگر میں وہاں پہ کروں گا تو 800 درہم چلان پڑے گا اور یہاں پہ میرا کوئی چلان نہیں کرے گا, لہٰذا یہاں پہ میں سارے غلط کام کر سکتا ہوں, وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ہر کام کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میں غلط کام نہ کروں. صاحب یہ تو ہو گیا ڈرائیونگ کے معاملے میں. سوال یہ ہے یہ جو قومیں غلطیاں کرتی ہیں یہ اپنے شعور میں کوئی غلطی کر رہی ہوتی ہیں, اس کی کریکشن کیسے ہوگی؟ اب یہ ہو گیا نا کہ بھائی یہ جو امریکہ آ کر کھیل رہا ہے یہاں پر, ہماری کوئی شعوری غلطی ہے, ہماری کوئی معاشرتی غلطی ہے, اس کے گراؤنڈ پر یہ لوگ کھیل رہے ہیں, یہ معاشرتی شعوری غلطی صحیح کیسے ہوگی؟ اور کل اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک اور پرابلم اٹھائی تھی, مجھے کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے اور ہر کوئی اس بات سے کوڑ رہا ہے کہ اتحاد نہیں ہے, اتحاد آئے گا کیسے؟ تو ہم آخر میں اس بات پہ آئے تھے کہ بھائی اگر عزت نفس نہیں دیں گے نا تو اتحاد نہیں آئے گا, آپ کو احترام دینا پڑے گا. آپ احترام دیتے ہیں تو شخصیت بنتی ہے, شخصیت بنتی ہے تو وہ اپنا خیال کرتا ہے, اگر آپ احترام نہیں دیں گے تو شخصیت نہیں بنے گی. اور اس کے ساتھ ہم نے دو تین چیزیں عرض کی تھیں, مجھے کہ آپ کو عزت ہے, آپ کو شرح صدر دکھانا ہے, آپ کو کاموں کی تقسیم کو قبول کرنا ہے, آپ کو علمی توازو دکھانا ہے اور عزت نفس باقی رکھنی ہے. یہ تین چار کام آپ کریں گے تو یہ چیز صحیح ہوگی, ورنہ یہ چیز صحیح نہیں ہو پائے گی. یہ سب کام ہوں گے کیسے, یہ سب کام کہاں سکھائے جاتے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں, مجھے اس کی مثال دینی ہے. یہ مینٹلٹی کا جو پروسیس ہے یہ بنتا کیسے ہے, تو ہم اپنے معاشرے سے ایک مثال اٹھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اس کو فخر سے کہتا ہوں کہ میں پیلے اسکول میں پڑھا ہوں, 10ویں تک میٹرک تک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں. گورنمنٹ اسکول کے اندر جو کلچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور جو میرے ٹائم میں تھا 78 میں نے میٹرک کیا, اس وقت تک جو تھا وہ آپ کو شاید کچھ کو پتہ ہو. یہ سمجھ لیں کہ بچوں کا قتل عام ہے, کوئی بچہ بچ کے نکل جائے آپ کہیں آپ بھی نہیں بچ پائے, یہ خیر تو اللہ مالک ہے, لیکن کوئی بچ کے نکل جائے بڑی بات ہے, اتنا بڑا قتل عام ہے گورنمنٹ اسکولس کے اندر. آپ میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا. اچھا کوئی صفائی ستھرائی کی سینس ہے وہاں پہ؟ رسپیکٹ, احترام, وقار, ڈنڈے چلتے ہیں, بچے مرغے بنتے ہیں, بچوں کو سزائیں ہوتی ہیں, بات بے بات پہ پٹتے ہیں, ایک جرم پر ساری کلاس پٹتی ہے, جس کی غلطی تھی جس کی غلطی نہیں تھی اس کا کوئی کام نہیں ہے. بچے کے ذہن پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے اللہ جانتا ہے. ایک دفعہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم لوگ راولپنڈی جاتے تھے, میرے چچا نانا دادا سب وہیں رہتے تھے, تو ہم لوگ وہاں گئے, وہاں سے واپس آئے تو ایک دن دیر ہو گئی, ایک دن لیٹ ہو گئے. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو دن لیٹ ہوئے وہ 14 اگست کا تھا, ہم آئے 15 اگست کو, 15 اگست کو اسکول جوائن کیا. صاحب پتہ چلا کہ وہ 14 اگست کو ضیاء الحق صاحب نے آزادی کا دن منوایا تھا, آزادی کا دن منوایا تھا, ضیاء الحق صاحب نہیں تھے, کوئی اور تھا, کس کا زمانہ تھا, یہ بھٹو کا زمانہ تھا میرا خیال میں, آزادی کا دن منوایا تھا پاکستان اسکولس کے اندر. اچھا اب ہم تو تھے ہی نہیں, ہم تو راستے میں تھے اس وقت, 15 اگست کو ہم نے جوائن کیا اسکول, اسکول جوائن کیا, صاحب پتہ چلا کہ سب کو کلاس سے باہر بلایا جا رہا ہے, جو کل 14 اگست کو نہیں آئے تھے وہ لائن میں آ جائیں. اچھا بھائی ہم تو تھے ہی نہیں, ہماری تو اپلیکیشن گئی ہوئی ہے, ہمارا تو وہ ٹیچر آئے انہوں نے کہا گورنمنٹ کا آرڈر ہے ڈنڈے تو کھانے پڑیں گے. صاحب گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ جو نہیں آئے ان کو سزا ہو, اور سزا میں اتنے ڈنڈے ہوں تو سب کو نصیب میں آئیں گے, آپ بھی آ جائیے. ریپیٹڈلی ایسے ہی ہوتا تھا کہ بھائی سب کو لگنے, آپ کو بھی لگنے, حق ہے یا باطل ہے اس سے کسی کو کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے. اچھا یہ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی مینٹیلیٹی کیا بن رہی ہے, جن کو رسپیکٹ نہیں مل رہی, جن کو صفائی ستھرائی نہیں مل رہی, جن کو نظم و ضبط کی کوئی بھو بھی نہیں سونگنے کو ملے گی, کب اسکول لگے گا کب نہیں لگے گا, کب بیل بجے گی, کب ٹیچر آئیں گے نہیں آئیں گے, اسائنمنٹ دیں گے چیک کریں گے نہیں کریں گے, اصلا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ان بچوں کی مینٹیلیٹی کیا بنے گی؟ صحیح. انہوں نے میٹرک کر دیا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالج میں آئے, یہ زندگی کے اندر رولتے رہے, ادھر ادھر جاتے رہے, جو کچھ بھی ہوا ان میں سے کچھ اچھے بھی نکل آئے, بہت سارے برے بھی ہو گئے. صحیح. اچھا اب اس کے مقابلے میں ایک اور اسکول دیکھ لیں, ہر چیز نیٹ اینڈ کلین, ہر چیز آرگنائز, ٹیچرس کو پتا ہے ہمیں بچوں کو رسپیکٹ دینی ہے, بچوں کو پتا ہے ہمیں ٹیچرس کو رسپیکٹ دینی ہے, ہر اسائنمنٹ بالکل صحیح چل رہا ہے. اچھا اس بچے کی کلچر اور اس بچے کی کلچر میں کوئی فرق نہیں ہوگا, ہوگا نا, زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اچھا یہاں جو یہ جو اسکول ہے اس کے اندر شروع سے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, شروع سے یعنی مسلسل ڈکٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. اچھا اگر کوئی بچہ کبھی کوئی اچھا کام کر دیتا ہے نا تو سب لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ایکسٹراڈنری ہوا کیسے کہ اس نے صحیح کام کر دیا. مجھے شوق تھا کہ میں اپنی کتابوں کے اگلے چیپٹرز پڑھ لیتا تھا یوں ہی, البتہ میں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا لیکن کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آتی میں پڑھ لیتا تھا. تو اردو کی ایک کتاب تھی اس میں اگلے چیپٹرز میں کہیں ابو ریحان البیرونی کا نام آیا. اچھا میں نے وہ پڑھ لیا اچھا میں یہ بھی کرتا تھا کہ میں بعض اوقات ان کے سوالات بھی حل کر لیتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آسان چیزیں اس کو حل کر کے بیٹھ جاؤ. میں بتا رہا ہوں میں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ابھی نہیں سوچے گا کہ میں بتا رہا ہوں میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, میری پرسنٹیج خراب آتی تھی. تو اس کی بھی ایک داستان ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید. تو وہ جناب علی وہ ایک دن ایک ٹیچر آئیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ پتہ نہیں اس سال میں کسی مسلمان کا اتنے 100 سالہ جشن ولادت منایا گیا ہے, اس کی پیدائش کا دن منایا گیا ہے, کون ہے وہ؟ اب ساری کلاس کہہ رہے میں ہمیں کیا خبر کون ہے. اچھا ہم نے آگے سے پڑھا ہوا تھا کہ بھئی یہ چیپٹر ہے اور وہی چیپٹر پڑھانے آئی تھیں تو ہم نے بول دیا بیرونی البیرونی. یقین ماننے لگا جیسے بم کا دھماکہ ہو گیا اور وہ بار بار پوچھے جا رہی ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا. اب میں ان کو چھپا رہا ہوں کہ میں پہلے سے پڑھا ہوا ہوں, نہیں تو کاپی میں سارے سوال بھی حل ہوئے ہوئے, اب میں کیا اس کا جواب دوں. یہ عالم ہے ہمارے اسکولس کے اندر. آپ مجھے بتائیں بچے کیا بنیں گے. اچھا آپ اسی طریقے سے ان اسکولس میں بھیج دیں, وہاں پر اسکولس کے اندر پرائمری اسکول سے بچوں کو میوزک کی کلاس ماسٹر کو میں پڑھیں گے, ڈانس کریں گے, میوزک ہوگی, گیدرنگز ہوگی. جو بچہ نہیں گائے گا اس کا مطلب ہے بہت شائع ہے اور اس کی رپورٹ میں ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ بچے میں کانفیڈنس کی کمی ہے. اچھا یہ کیا کلچر بنے گی ان بچوں کی؟ جنہوں نے یہ سسٹمز بنائے ہیں وہ ہیومن سائیکالوجی سے ایسے کھیلنے کا ماہر ہیں جیسے ہمارے رکشے کا میکینک پورے رکشے کا انجن کھول کے دوبارہ بنا دیتا ہے, اتنے ماہر ہیں ہمارے دماغ کے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو رکشے بنانے والے میکینک ہوتے ہیں پورا انجن کھولتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے, یہ سب کام کر سکتے ہیں. یہ جو سسٹم بنانے والے ہیں نا یہ اس طرح ہمارے دماغ کے ماہر ہیں. انہوں نے ایک ایک پرزہ یہاں پر یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہمیں اس قوم سے یہ کام کروانا ہے, اس کے تعلیم میں یہ ہونا چاہیے. بس ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ والا چیپٹر ڈالا ہے نا اردو کلاس کے اندر اس سے یہ ہوگا, اردو کے چیپٹر کے اندر اردو کی بک میں, اور اس کے بعد یہ جو چیپٹر ہم نے ڈالا ہے انگلش کے اندر اس سے یہ ہوگا. ان کو اچھی طرح یہ باتیں پتا ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے, اگر ہمارے پاس بھی یہی اسکل ہو ہم انسان نہیں بنا سکتے؟ اور کیوں نہیں بنا رہے؟ اب ہمارے ساتھ جو غلطی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے معاملے میں اتنی گہرائی تک نہیں جانا چاہ رہے. ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سال میں ایک دفعہ کوئز کروائیں گے, اس میں بچوں کو زیارت کا ٹکٹ دیں گے, اس سے بچے دیندار بن جائیں گے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا جو اب ایسا ہو جائے گا؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی ابھی تک بھی تو چلا ہی ہے نا, تو جیسا چلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کیسا چل رہا ہے؟ ملک کے اندر تشدد پسندی وہ بڑھ نہیں رہی ہے, بھاگ رہی ہے. ہر آدمی تشدد کے لیے تیار ہے. اس مینٹیلیٹی کا ہوگا کیا؟ جنہوں نے بنایا ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر 30 سال تک 25 سال تک ایک بچہ تشدد کی فضا میں رہے گا اس کا دماغ کیا سوچے گا. اب ہمارے بچے کو سوچیں, میں سوچتا ہوں ہمارے بچے بےچارے کتنے مظلوم ہو رہے ہیں اس وقت. وہ جو گھروں میں ہوتے ہیں نا تو یہ ڈوم ٹو کھیلتے رہتے ہیں, اور ڈوم ٹو بھی پرانی پروڈکٹ ہے, اب نہیں تو اور بہت سارے گیم ہوں گے وہ کھیلتے ہوں گے. جو خشون وہ تشدد کے اوپر مبنی, خون بہ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو گیمز وہ کھیلتے ہیں. اچھا, یہ جب موویز دیکھتے ہوں گے تو یا وہی اسلحہ اور یہ اور وہ اس ٹائپ کی موویز دیکھتے ہوں گے. اچھا, میڈیا میں خبریں دیکھیں گے, کسی بھی چینل کی خبریں نکالیں گے, اس میں جناب ادھر لاشیں گر رہی ہوں گی, ادھر سر پھوٹ رہے ہوں گے, ادھر یہ ہو رہا ہوگا, ادھر گالیاں بکی جا رہی ہوں گی, یہ سب دیکھتے ہوں گے. اچھا, اپنے گھروں کے اندر وہ بھائیوں کو بھائیوں سے, چچا کو چچا سے لڑتے دیکھتے ہوں گے. ان بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ ابھی ایک حصہ چھوڑ دیا ہے, دینی حلقوں میں آئیں گے تو ایک دوسرے کی دست و گریبان کو پکڑتا دیکھیں گے, مسجدوں میں جائیں گے تو ٹرسٹیوں کے ایک دوسرے سے ٹسل دیکھیں گے, تنظیموں کے اندر آئیں گے تو اس تنظیم کا اس تنظیم کو گالیاں دینا دیکھیں گے. مجھے بتائیں ان بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ اب آپ اور میں کس سطح پہ کام کر کے ان کو بچانا چاہتے ہیں, کس سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم, کس سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم؟ یہ چاہ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہی کہیں پھنسا رہے, رات میں آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس آئے, سال میں ایک آدھ مہینہ اور ہم اس کو صحیح کر لیں گے. دنیا میں نہیں ہوا ہے یہ کام, ایسے نہیں ہوا ہے. ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے تو واقعا صحیح کرنا پڑے گا. واقعا صحیح کیسے کرنا پڑے گا؟ چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم جو دینی حلقے ہیں, ہم کم سے کم اپنے لیے کچھ معیارات بنائیں اور ان معیارات سے نیچے نہ آئیں کسی طریقے سے. ایک ادارہ ہے دنیا کے اندر, اب پھر دماغ سے اس کا نام نکل رہا ہے, وہ این جی اوز کے لیے اسٹینڈرڈس بناتا ہے, این جی اوز کے لیے اسٹینڈرڈ بناتا ہے کہ مثلا ہر این جی او کو پیسہ درکار ہوتا ہے, ڈونیشن لینے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ہر این جی او پیسہ خرچ کرتی ہے, پیسہ خرچ کرنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ہر این جی او کا ایڈمنسٹریشن کے اوپر پیسہ لگ رہا ہوتا ہے اسی ڈونیشن میں سے, ریشو کتنا ہے. آپ کو میں, یعنی تعجب کی بات ہے اس وقت, واقعا یہ بہت ہی عجیب ہے. جو این جی اوز پیسہ جمع کرتی ہیں, ان میں سے کچھ حصہ ان کی ایڈمنسٹریشن پہ لگتا ہے اور کچھ حصہ اس کاز پہ لگتا ہے, اس ہدف پہ لگتا ہے جس کے لیے پیسہ جمع ہوا ہے. مثلا ایک این جی او ہے, اس نے کہا ہم غریبوں کی تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں چندہ دیں. آپ نے ان کو ڈونیشن دیا تو کچھ حصہ وہ ایڈمنسٹریشن پہ لگاتے ہیں اور کچھ حصہ اپنے ہدف پہ لگاتے ہیں. وہ ہدف کیا تھا؟ بچوں کی تعلیم. یہ ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کو کسی مشکل میں ڈالے بغیر یہ ریشو 85-15 ہے اس وقت. 85% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, 85%. یہ اچھی این جی اوز کی بات کر رہا ہوں میں, باقی جس نے فراڈ کرنا ہے اس نے ایک پیسہ نہیں چھوڑنا ہے. جو اچھی ہیں وہ 80-85% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اس وقت. لہٰذا آپ ان کے این جی اوز کے ڈائریکٹرز کے پاس دیکھیں, فور ویلرز ہوں گی, بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے, اور جن بچوں کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے ان کو دیکھ کے یوں تعجب کرتے ہوئے, کاش میں اس پوسٹ پہ پہنچ جاؤں کسی طریقے سے. یہ اس سے معاملہ نہیں سدھرے گا. اسٹینڈرڈس بنائیں. مثلا اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے, پھر ان اسٹینڈرڈس کو امپلیمنٹ کریں. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
صلی علی محمد والے محمد.
فرض کیجئے مجھے اپنے دشمن کو برا بھلا کہنا ہے, اچھا وہ دشمن ایسا دشمن ہے جو واقعی دشمن ہے, کبھی بھی میرا دوست نہیں ہو پائے گا. اچھا میں اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں, میرے بچے بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنے دشمن کو برا بھلا کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. یہ جو برا بھلا میں نے اس کو کہہ لیا ہے ٹھیک ٹھاک, یہ میرے بچے نے بھی سن لیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب بچہ ڈسٹنگوش کرے گا کہ جب اس کو غصہ آئے گا تو وہ یہ باتیں اپنے کسی دوست سے نہیں کرے گا؟ نہیں. آپ جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں, آپ تو یہ اسٹینڈرڈ بنا کے کہیں گے نا کہ میں دشمن کو کہوں گا, دوست کو نہیں کہوں گا. آپ کا بچہ یہ سب سیکھے گا, اس کے بعد سیکھنے کے بعد وہ اس کو اپنے اوپر پابندی میں رکھے گا کہ میں نے بھی صرف دشمنوں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ ان کو سیکھنے کے بعد ہر جگہ استعمال کرے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر وہی بدمزگی پھیلی ہوئی رہے گی. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آگے تک دیکھنے کیا ہونے والا ہے. مثال یہ تھی, ہم لوگ جب اپنے ایک دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں تو اس میں طنز استعمال کرتے ہیں, اس میں بے احترامی بھی استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, مثلا میں یہ پارٹی ہوں وہ پارٹی ہے, تو خوب دل بھر کے طنز کرتے ہیں, طنز بھی کرتے ہیں بے احترامیاں بھی کرتے ہیں, پبلکلی بعض اوقات اور بعض اوقات پرائیویٹلی. اچھا یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں آگے نہیں پھیلے گی ہے, سامنے والا بھی یہی نہیں کرے گا, سامنے والا بھی یہی کرے گا, اس کے بعد معاشرے کی فضا کیا ہے؟ معاشرے کی فضا اسی بے احترامی کے اوپر پروان چڑھے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر معاشرے میں لوگ بے احترام ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سارے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. رشوت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, وہ قوم رشوت لیتی ہے جس کی کہیں پہ ذلت ہوئی ہے, اگر وہ تذلیل نہ ہو وہ رشوت نہیں لے گی, اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائے گی. ہم یہ سب غلطیاں اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں, اب انہیں کہیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی فورم پر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لیں کہ یہ جو طریقہ کار ہیں یہ تبدیل ہو جائیں, ہم لوگ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے لیے احترام کے قائل ہو جائیں. اب یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ میں کراچی میں کسی ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا, اس زمانے گاڑی نہیں تھی, ٹیکسی میں جاتا تھا, تو وہ اس زمانے میں پتہ نہیں کون سی روڈ کوئی نئی بنی تھی جس کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ چلو پہلی روڈ میں نے نئی بنتی دیکھ لی ہے. تو وہ ایک ٹیکسی والے کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اب تو کچھ بہتری آ رہی ہے, دیکھو یہ روڈ بن گئی. کہنے لگا ایسی 100 روڈ بھی بنے, ایسے کچھ جملہ اس نے استعمال کیا, ایسی 100 بھی بنے مثلا تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے سوچا یہ جذباتی ہوتے ہیں نا ٹیکسی ڈرائیور, یہ ہر بات کی ایسی کہتے رہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا یہ بھی ایسی جذباتی آدمی ہے اور یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہوگا صحیح, اگر یہ روڈس ایسی بن جائیں گی دیکھو پھر تو ٹریفک بہت اچھی ہو جائے گی. کہنے لگا نہیں ایسے صحیح نہیں ہوگا, جب تک یہ چلانے والے گاڑیاں چلانے والے ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے ٹریفک صحیح نہیں ہوگا. خدا شاہد ہے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تھا, اور پتہ نہیں اس نے کس سے سیکھ لیا تھا اللہ جانتا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور نے بات بڑی پتے کی کہی. یہ ایجوکیشن سے نہیں ہونے کا ہے, یہ روڈز بنانے سے بھی نہیں ہوگا, یہ کیا ہوگا, احترام کا کلچر پروموٹ کرنا پڑے گا, احترام سکھانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے میرا پوائنٹ آف ویو اس سے مختلف ہے لیکن میں احترام کم نہیں کروں گا, احترام کرنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, کم سے کم ظاہری طور پر ہی صحیح. ابھی میں لیولز بناؤں گا, ایک ہوتا ہے ظاہری احترام, کم از کم اتنا کریں کم سے کم ظاہری احترام تو رکھیے, اس ظاہری احترام کو ختم مت کریں. اچھا باطن میں پھر اور بہت زیادہ علیحدہ ہی ایشو ہیں. اگر آپ صرف ظاہری احترام کریں گے اندر سے آپ کی بے احترامی ہوئی تو آپ پرائیویٹ سٹنگ کے اندر کہیں نہ کہیں بولیں گے, پبلکلی نہیں بولیں گے, ظاہری احترام رکھ لیا آپ نے, پرائیویٹ سٹنگ میں اندر کہیں بیٹھے ہوں گے آپ کی زبان سے نکلے گا. اچھا ایک فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہماری روحانیت کا, اب میں کہہ ہی چکا ہوں روحانیت, ایک پاکستان کے کافی سینئر عالم ہیں اور ان کو شاید آپ مختلف حوالوں سے جانتے ہیں لیکن بہرحال نام لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہاں پر. ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی, کافی دنیا دیکھے ہوئے آدمی ہیں, مثلا ایران عراق فلاں فلاں, ان تمام کی روحانیت کو, روحانیت یعنی جو علماء ہوتے ہیں مولانا حضرات ہوتے ہیں ان سے وہ کافی ملے ہوئے ہیں, تو دنیا دیکھے جسے کہتے ہیں اس معاملے کے اندر. تو ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت پتے کی بات بتائی. مثلا بات اس پہ ہو رہی تھی کہ جو عراق کی صنف ہے علماء, عراقی ان کا بڑا عجیب طریقے سے احترام کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک مقام ہے سوسائٹی کے اندر, البتہ بے احترامی بھی کرتے ہیں بعض لوگ لیکن بہرحال ان کا ایک اسٹیٹس ہے. ایرانیوں کے ہاں بھی علماء کا ایک اسٹیٹس ہے. یوں سمجھ میں آ رہا تھا جیسے ہمارے ہاں ابھی تک بات کچھ جمی نہیں ہے, ایک نئی صنف ہے جس کو بنے ہوئے 15-20 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. آپ سوچیں ہمارے صنف روحانیت بنی کب ہے, ہمارے انقلاب کے بعد تقریباً 1982 کے قریب لوگوں نے ایران جانا شروع کیا تھا پڑھنے کے لیے. تو ہمارے یہاں روحانیت کو, اب وہ جو 82 میں گیا ہوگا اس نے 10 سال بھی اگر ایران میں وقت گزارا ہوگا تو 92 سے پہلے تو نہیں آیا ہوگا, وہ جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے, البتہ پہلے والے آئے بھی نہیں ہیں, جو پہلے بھی آئے ہوں تو 92 سے پہلے تو کوئی چانس نہیں ہے. تو 92 سے اب تک اگر آپ حساب لگائیں تو ہمارے پاس روحانیت کو معاشرے میں آئے ہوئے 20 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. ایک سوسائٹی میں ایک صنف بننے کے لیے، ایک کلاس بننے کے لیے 20 سال کچھ بھی نہیں ہے، ایک جنریشن بھی نہیں ہے. یہ تو ایک جنریشن 30 ایئرس پہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ تصور کریں، مثلا یہاں پہ جو لائرز ہیں ان کی ایک صنف بنی ہوئی ہے، بینکرز ایک صنف، بیوروکریٹس ایک صنف، آرمی، پولیٹیشین، انڈسٹریلسٹ، فیوڈلسٹ، ان سب کی ایک صنف ہے. یہ جو صنف روحانیت ہے یہ پاکستان میں کتنی پرانی ہے؟ کم از کم تشیعوں کے اندر، میں نے عرض کیا 20 سال بھی نہیں ہے. ابھی تو اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ابھی تو یہاں کی روحانیت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سلاٹ سوسائٹی میں کون سا ہے جس پہ میں نے فکس ہونا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم. آپ کا جو بینکر ہوتا ہے نا، وہ جب بینکنگ کے انسٹیٹیوٹ سے نکل کے آتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کس جاب کو اپلائی کرنا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میری سلاٹ کون سی ہے. تو میں ہمیشہ مذاق میں کہتا تھا جب میں 96 میں پاکستان آیا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے وہاں پر جب میں کمبھ وغیرہ جاتا تھا، تو میں ان سے کہتا تھا جس سلاٹ کو سوسائٹی مجھے آفر کر رہی ہے وہ میں نہیں لینا چاہ رہا. 96 میں جو مجھے سلاٹ آفر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ تم مردے دفنا لو اور نکاح پڑھا دو یا طلاق کرا دو. صحیح ہے، مجھے یہ سلاٹ مل رہی تھی. اچھا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے 12 سال کمبھ میں وقت گزارا ہے، پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کیا ہے، اگر مجھے مردے ہی دفنانے ہیں اور طلاق اور شادی اور بیاہ کے نکاح کے سیغے ہی پڑھنے ہیں تو اس کے لیے مجھے اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو 5th grade بھی کافی ہے، 5th کلاس کا پڑھا ہوا وہ بھی سیغے پڑھا سکتا ہے، اتنا محنت کیوں کی میں نے؟ تو میں نے کہا میں یہ سلاٹ نہیں لوں گا، یہ سلاٹ مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی سلاٹ خود بناؤں گا، محنت کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے سلاٹ بنانے میں ٹائم لگے گا، 10-12 سال لگ جائیں گے، لیکن اپنی سلاٹ خود بناؤں گا. یہ سلاٹ جو آپ آفر کر رہے ہو نا یہ میں نہیں لوں گا. لہٰذا نہ میں نے کسی ٹرسٹی کے پاس جاب کی، نہ میں نے اس کام کو کبھی انجام دیا، چڑھ کے کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو مجھ سے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے، تو میں ان سے کہتا تھا جو وہ سلاٹ آفر کر رہے ہیں نا وہ میں نہیں لوں گا، اور جو سلاٹ میں چاہتا ہوں یہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے، یہ مجھے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، اب مجھے کیا کام کرنا ہے؟ مجھے سلاٹ اپنی خود تیار کرنی ہے. جو سلاٹ کی داستان ہے آپ کو یاد ہوگا، کمپیوٹرز جب آتے تھے ایک زمانے میں تو ان میں کارڈ لگنے کے لیے جگہ بنی ہوتی تھی. اب تو سارے کارڈ مدر بورڈ پہ شاید لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس زمانے ہم لوگوں کو ایک ایک کارڈ لگانا پڑتا تھا، تو کارڈ کے لیے سلاٹ ہوتی تھی، اور کبھی کمپیوٹر میں سلاٹ بھر جایا کرتی تھی، بڑی مصیبت پڑ جاتی تھی کہ اب اگلا کارڈ لگے گا کہاں یہاں پہ. تو میں ان کو یہ مذاق میں کہتا تھا بھائی یہ سلاٹ جو آفر کر رہے ہیں نا یہ میری والی نہیں ہے، جو مجھے چاہیے وہ یہ دے نہیں رہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ابھی تک سوسائٹی میں کلیئر نہیں ہے کہ پڑھے لکھے عالم کی سلاٹ کہاں پر ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے. دیکھیے، اگر پڑھا لکھا عالم ہے اور اس کو مجلس نہیں پڑھنی ہے کسی بھی وجہ سے، نہیں ہے اس کا مزاج پڑھنے کا، اب کیا کرے گا نیکسٹ؟ کوئی ہے جگہ ہمارے پاس؟ ختم ہو گیا معاملہ، بیکار ہے ہمارے لیے. قوم بھی اس کو بیکار ہی ڈیل کرے گی، چاہے وہ عالم الدہر ہو، کائنات کا علم اس کے پاس ہو، اگر اس کو مجلس پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کسی بھی وجہ سے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے پاس 2-3 سلاٹ ہیں، اسی میں چل جائے تو چل جائے، نہیں چلا ہمارے حساب سے بے روزگار ہے. مسجد کے اندر پیش نماز بن جائے کوئی بری بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے مسجد کے اندر پیش نمازی، لیکن پیچھے جو داستان چل رہی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، وہ بہت عجیب و غریب داستان ہے. یعنی اس بیچارے کا اسٹیٹس اس ٹائپ کا ہے کہ فوری طور پر پڑھے لکھا آدمی کہے گا بھائی میں اپنے بچے کو اس مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتا، ہم نے یہ اسٹیٹس بنایا ہوا. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہے چند مراسم انجام دینا، میں نے عرض کیا نکاح، طلاق، مردہ دفناؤ، یہ کرو وہ کرو، اس ٹائپ کے یہ کام بھی ضروری ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن علماء سے صرف یہ کام لینا یہ کافی ناانصافی ہے. رہبر معظم بھی نکاح پڑھاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں نکاح پڑھانے کی مذمت کر رہا ہوں، نہیں، اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے علماء سے صرف یہ کام لیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، تیسرا کام کیا رہ گیا؟ تیسرا کام یہ تھا کہ آپ مجلسیں پڑھیں، جو بہت ہی مقدس کام ہے، بہت ضروری کام ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا اب کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ اب داستان ختم ہو گئی. اچھا، اب اگر یہ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے اس کا کیا ہونا ہے؟ ہماری قوم سے کہیے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیے. آپ مجھے بتائیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انقلاب آئے ہوئے 35 سال ہو رہے ہیں، مذہبی شعور بنتے ہوئے 35 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک ہمیں نہیں معلوم ہم نے اپنے علماء کے ساتھ کرنا کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، یہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. اور جو سوسائٹی میں ثقافت کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا وہ ثقافت کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا ہے، ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور مسلسل وہی بلیم گیم، امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. جو بات آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ بھائی آپ کو کچھ ادارے چاہیے، ان اداروں کو بنانے کی ضرورت کر لیں اور اس کے بعد کام کو آگے بڑھائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل.
اب اللہ کا ایک نظام ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، قومیں بھی وہی کچھ حاصل کریں گی جس کی انہوں نے کوشش کی ہوگی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے قوم کے مستقبل کو سنواریں، اس کا ایک پیٹرن ہے، آپ کو ان کی ثقافت پہ کام کرنا ہے، آپ کو ان کی مینٹیلیٹی پہ کام کرنا ہے. اور میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو لمبی مدت تک رکھنا ہے. میں بعد میں کہیں اور نکل گیا، وہ جو میں عالم کی بات آپ کو بتانے والا تھا وہ رہ گئی، وہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. آج میں اس حاشیے میں جانے کی وجہ سے معذرت خواہوں، لیکن یہ کہ ایک دو باتیں تھیں جو کئی دنوں سے میرے اندر رکی ہوئی تھیں کہ مجھے اس کو کہیں کہنا ہے. تو آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، کل انشاءاللہ آخری دن ہوگا اس سلسلے کا، تو آج میں اس بات کو بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
ابھی میں اپنی سن کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف اپنے لوگوں کے لیے. تو ان سے پوچھا میں نے کہ یہ پاکستان میں ہم جو صنف علماء ہیں یہ جم نہیں پا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ یہ جو عراقی عالم ہوتا ہے نا، اگر کوئی اس سے ملنے آتا ہے یہ قبا پہنے سے کم پر باہر نہیں نکلتا. اب کسی بھی عالم سے ملنے جائیں، صبح شام رات کسی بھی ٹائم پہ جائیں، کم سے کم قبا پہنی ہوئی ہوگی، اس سے کم پہ باہر نہیں آئے گا. یعنی اگر اس نے پورا امامہ ابا قبا نہ بھی پہنا ہونا تو کم سے کم قبا پہن کے باہر آئے گا. صحیح ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عوام کے سامنے اپنے آپ کو آشکار نہیں کرتا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو کھولتا نہیں ہے. کہنے کہ ایک بڑی عجیب بات دیکھیں گے آپ، یہ جو عراقی ہوں گے نا، اپنی عوام کے سامنے اپنے ہم صنف کی برائی نہیں کریں گے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اچھا ممکن ہے آج کل کرتے ہوں، انہوں نے پرانے کا کہا ہو، ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے کوئی گیا ہو کہ میرے سامنے کیے، فرض کر لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں. جنرلی ایسا ہے، اپنے آپ کو اپنی عوام کے سامنے آشکار نہیں کرتے، اپنے ہم صنف کی برائی نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے اندر صنف کو سنبھالنے کا سلیقہ ہے. کہنے کی اور ہمارے عالم کے ساتھ مشکل یہ ہے، یہ جب چند لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے سامنے ایسے کھل جاتا ہے کہ یہ سوچتا ہے یہ میرے ہم صنف سے زیادہ میرے ہمدرد ہیں. صحیح. تو چند جوانوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہم صنف کی برائی کر دیتا ہے. اب وہ جو جوان ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جس کی برائی ہوئی اس کا احترام کم نہیں ہوتا، وہ تو کم ہو ہی گیا ہے، اس کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو عالم ہے وہ اپنی عوام کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور یہ جو کھلی ہوئی کیفیت ہے اس میں صنف سوسائٹی میں جم نہیں پاتی، اس میں نہیں جمتی. اس طرح کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا صبر کر کے اپنے اوپر سنبھالنا پڑے گا کہ پبلک کے سامنے ہر بات نہیں کہیں گے، اس کو تھوڑا سنبھالنا پڑے گا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ پبلکلی یا تو کھلے عام یا پرائیویٹلی ہر بات کہنے کے عادی ہیں. اور پرائیویٹلی جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے نہیں سنیں گے، یہ سب سن رہے ہوتے ہیں. ہماری اوسط یہ مشکل ہے. اب آپ کے سامنے یہ مشکل کیوں کہی ہے؟ ذرا خیال کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو ہر جگہ ریفلیکٹ مت کریں، تھوڑا سا ذمہ داری دکھائیں. ذمہ داری کیسے دکھائیں؟ معاشرے میں چند چیزوں کے احترام کو بچا لیں. اچھا یہ جو شیطان کا عمل ہے یہ بی جمالو ٹائپ کا، اس میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ ادھر کی سنے ادھر کی لگائے، ادھر کی سنے ادھر کی لگائے، یہ انسان کو مزہ بہت آتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ ذمہ دار قوم کی خاصیت نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ. ذمہ دارانہ رویہ کیا ہوگا؟ ذمہ دارانہ رویہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی برائی نظر بھی آئی ہے نا، تھوڑا سا سنبھال لیں، ہر جگہ مت بولیں. آپ جو اس طرح برائی کا ذکر کر رہے ہیں اس سے انڈائریکٹلی برائی پھیل رہی ہے، اس کو سنبھالیں. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے اشائے فحشا، کسی برائی کا لوگوں کے اندر ذکر کرنا، اس کو خدا پسند نہیں کرتا. تو آپ کو اگر فرض کریں میں کہہ رہا ہوں میرے جیسے کی کوئی خرابی نظر بھی آ گئی ہے نا اور آپ ذمہ دار انسان ہیں، تھوڑا سا سنبھال لیں، تھوڑا سا سنبھال لیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تاکید کر لیں، اپنی قوم کا اعتماد تھوڑا سا بحال کر سکتے ہیں. یہ بات کہیے، جب اتنی بات کہی ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. کچھ اداروں کو، کچھ اداروں اور شخصیتوں کو میں نہیں کہہ رہا کرٹیسزم نہ کریں، کرٹیسزم کریں ضرور کریں، احترام پامال نہ ہونے دیں، کچھ کو چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں چھوٹتا نا تو پھر قوم بددل ہو جاتی ہے دین سے. کچھ کو چھوڑ دیں، کرٹیسزم ہونا چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. لیکن اس پازیٹیو کرٹیسزم کے اندر کچھ قوموں کا، کچھ شخصیتوں کا ایسا احترام چھوڑ دیں کہ ان کے نام پر لوگوں کے دلوں کے اندر دین رہے. ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. مثلا اپنے جیسے لوگوں کے لیے عرض کروں، آپ جیسے جیسے ہم لوگ دیندار لوگ ہیں ان کے لیے عرض کروں، مثلا مراجع تقلید کو کم سے کم چھوڑ دیں، اتنا نیچے مت جائیں. کیونکہ اگر آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو پھر لوگوں کے پاس دل خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. تھوڑا سا خیال کر لیں. کہنا آسان ہے، چار باتیں کہنا، مثلا آپ نے فرض کریں دیکھی بھی ہے کوئی بات، فرض کر لیں دیکھ بھی لی ہے، ہر جگہ مت بولیں. تھوڑا سا اپنے دین کا خیال کریں، دین کا ایک احترام ہوتا ہے. اچھا یہ دین کے اندر ایک عجیب چیز ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو، آخری پوائنٹ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد آل محمد.
آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویسٹ میں کچھ کچھ مہینوں کے بعد یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ہمارے مقدسات کو چیلنج ہو جاتا ہے. مثلا کبھی تصویریں بنا دیں، کبھی کوئی کتاب لکھ دی، کبھی کوئی ویڈیو فلم آ گئی. یہ چند مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ ایسا کر دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے مقدسات ہوتے ہیں وہ چیلنج میں آ جاتے ہیں. اچھا جیسے ہمارے مقدسات چیلنج میں آتے ہیں، ہم لوگ ہیں تھوڑی سی جذباتی قوم، ہم لوگ روڈ پہ آ کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ان کو دو بینیفٹ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. پہلی بات تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقدسات کے اوپر، مقدسات کے اوپر ان کے اندر دلوں میں درد باقی ہے یا نہیں ہے، ایک بات ان کو پتہ چلا کہ باقی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ٹرن کرتے ہیں اس کو تشدد کی طرف، تو ہماری بدنامی بھی خود بخود ہو جاتی ہے دنیا کے اندر کہ یہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے نا یہ ہیں ہی ایسے، ذرا ٹچی سے ہوتے ہیں یہ لوگ، ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ بہت ہی زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، رسپانسبل نہیں ہے، اس طرح کی چیز ہمارے بارے میں مشہور کرتے ہیں. اچھا پہلا جو مسئلہ ہے مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے، یہ ہمارے مقدسات کو بار بار چیک کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ملکوں میں عیسائیت کے ساتھ ایک کام کیا ہے، اپنے ملکوں میں عیسائیت کے ساتھ ایک کام کیا ہے. وہ کام کیا کیا ہے؟ انہوں نے تدریجن آہستہ آہستہ اپنے مقدسات کا احترام ختم کر دیا، آہستہ آہستہ. اگر آپ کو کوئی کتاب، اچھی کتاب پڑھنے کا بھی دل چاہ رہا ہو تو وہ کتاب ضرور دیکھے گا، ڈاکٹر حداد عادل کی برہنہ تہذیب، تہذیب کی برہنگی، یہ بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے 70-80 صفحے کی، بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں انہوں نے کیا دکھایا؟ انہوں نے دکھایا کہ بھائی یہ جو رینیسانس کا ٹائم آیا تھا 16th century، اس سے پہلے حضرت مریم کی جو تصویریں بنتی تھیں سادہ سی شکل بناتے تھے، سر کے اوپر ایک ہالا سا نور کا کھینچ دیتے تھے، یہ حضرت مریم تھی. حضرت عیسیٰ کی تصویریں بناتے تھے، سادہ سا انسان دکھاتے تھے، اس کے اوپر تھوڑا سا نورانیت ڈال دی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا جو رینیسانس آیا اس نے ایک عجیب کمال یہ کیا کہ اب جو حضرت مریم کی تصویریں بنی، نمبر ایک پردہ پیچھے چلا گیا. نمبر دو, عورت خوبصورت ہو گئی. نمبر تین, وہ جو حالہ تھا سر کے اوپر وہ غائب ہو گیا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کی جو شکل و صورت تھی وہ خوبصورت ہو گئی, تھوڑی سی ماڈرنائز ہو گئی, اور وہ جو سیکرڈنیس تھا تقدس وہ غائب ہو گیا. اچھا, بات آئی میکل انجلو تک, اس نے ایک اور کارنامہ کر دیا, اس نے حضرت داؤد کا برہنہ مجسمہ لا کے کھڑا کر دیا, بالکل برہنہ مجسمہ, وہ ابھی تک میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اچھا, اس برہنہ مجسمہ کو بنانے میں اس نے فزیکل بیوٹی کے اوپر اتنا کام کیا کہ لاشوں کو نکال کر اس میں جسم کے اعضاء کو چیک کرتا تھا کہ اچھی باڈی ہوتی کیسی ہے. اس کے بعد اس نے بنائی تھی یہ, اس میں پتہ نہیں کتنے مردوں کی لاشیں اس نے خراب کی ہیں, اس کے بعد یہ مجسمہ بنایا تھا اس نے, بعد میں پتہ چلا لوگوں کو, لیکن اتنا بڑا آرٹسٹ تھا کہ کوئی کچھ کر نہیں سکا. مجسمہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے, فزیکلی بہت خوبصورت. لیکن سوال یہ کہ کیا انبیاء کی خوبصورتیاں جسموں میں ڈھونڈنی تھی ہمیں؟ یہ رینیسانس کا کارنامہ تھا, یہ جو رینیسانس آیا تھا اس کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے خوبصورتی کا تصور مادے سے, مانویت سے نکال کر مادیت میں ڈال دیا تھا. صحیح ہے, اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا, تقدسات ختم ہو گئے, تقدسات پامال ہو گئے. ان کے ٹیلی ویژن پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حشر ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے, خاص کر جرمنی جیسے ملک کے اندر, اور معمولاً وہاں پر جو آپ دیکھیں گے کیا کیا غلط نہیں دکھائیں گے, اور وہ کبھی مذاق کے نام پہ دکھائیں گے, اور کبھی وہ طنز کے نام پہ دکھائیں گے, کبھی ہیومر ہوگا, یہ سب چیزیں چلتی ہیں وہاں پر. تو سارے مقدسات انہوں نے اس کو وہاں پر پامال کر لیے. اچھا, دین میں ایک مشکل ہوتی ہے, جو رول ہے وہ یہ, دین میں اگر مقدسات ختم ہو جائے نا تو دین آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. دین چلتا ہی کچھ احترام پر ہے, اگر احترام ختم ہو جائے, تقدس ختم ہو جائے, وہ ویسے ہی وہ دنیاوی ہو جاتا ہے, پھر دین آگے نہیں چلتا ہے. تو یہ جو چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم مسلمانوں کے ساتھ, وہ یہ کہ یہاں پر مقدسات کچھ ختم ہوں. اچھا, ان مقدسات کو ختم کرنے کے لیے ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کوئی ایسا ہو کہ جو دین کے نام پر, مزاح کے نام پر, ہیومر کے نام پر دین کی کچھ دھجیاں بکھیرے. صحیح ہے, اب ایک بات سنیے گا. اچھا, اگر میں دین کے نام پر اپنے ہی دین کی دھجیاں بکھیر دوں تو میں نے کام کس کے لیے کیا؟ جو وہ چاہ رہے تھے وہ میں نے کر دیا, کیونکہ لوگ تو احترام سے دیکھنا چاہ رہے تھے, اور میں نے تنقید کے نام پر ایسی تنقید کی کہ اس کی عزت ہی نہیں چھوڑی. اچھا, یہ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ عزتیں تھوڑی سی کم ہو جائیں. بالکل بلنٹ مثال دے دیتا ہوں, میں طالب علم ہوں, میں پاکستان کی کسی ایک عالم کو لیتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کر اس کو رگڑ دیتا ہوں. صحیح ہے, یہ جو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے عالم کو رگڑ دیا, جو میرے نیچے سننے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی رگڑیں گے. اچھا, یہ کام میں نے اگر پرائیویٹ سیٹنگ میں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ جو وہ پرائیویٹ سیٹنگ میں بیٹھے والے ہیں وہ رگڑیں گے. جب وہ عالم کا احترام گرنا شروع ہوگا سوسائٹی میں, نیکسٹ فیز کیا ہے؟ تمام علماء کا احترام گرے گا. یہی تو وہ بھی چاہ رہے تھے. اچھا, اب آپ فوراً مجھ سے کہہ سکتے ہیں کیا مطلب آپ ان کو, اب میں وہی لینگویج استعمال کر رہا ہوں جو ٹف لینگویج ہوتی ہے, کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, ہم ان کو اللہ میاں کی گائے بنا کے رکھیں ان کو؟ وہ لوگ یہی ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں نا, سخت قسم کی, کہ کیا ان کو مقدس گائے بنا کے رکھیں؟ نہیں, مقدس گائے بنا کے نہیں رکھو, تھوڑا سا احترام چھوڑ دو. مقدس گائے نہیں بناؤ, احترام چھوڑ دو. ایسے ہی احترام چھوڑ دو جیسے دنیا میں ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے. اہل بیت گالیاں پسند نہیں کرتے تھے, کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک آدمی نے گالی دی نوکر کو, غلام کو, کہا آئندہ سے میرے ساتھ نہیں چلنا, ختم. یہ اہل بیت قبول کریں گے کہ علماء کا احترام پامال ہوتا رہے؟ نہیں قبول کریں گے. آپ کہیں گے علماء سو کو سب برا کہتے ہیں, ہر علماء سو کو بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنے علماء سو کا اہل بیت نے اپنی روایات کے اندر نام لے کے تذکرہ کیا ہے 250 سال میں؟ اس کا بھی تو خیال کریں. آپ یہ سب خیال نہیں کریں گے نا, اپنے ہاتھوں اپنے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے. عزیزان محترم, یہ ہماری مشکلات ہیں, یہ ہماری مشکلات ہیں. اب آپ اگر ذمہ دار قوم ہیں, آپ ان سب چیزوں کو سوچ لیجیے, یہ ایکویشن آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے تاکہ آپ جب بھی کوئی عمل انجام دینے لگیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا 25 سال کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. 25 سال میں اب تو بہت دنیا تیز ہو گئی ہے, تو فوراً ہوتا ہے. اور اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جو مخلصین ہیں. اچھا دشمن تو کرے گا ہی, دشمن کرے گا. اچھا دشمن کے نزدیک شیعہ سننے کی تمیز ہے کیا؟ اسے کوئی غرض نہیں ہے شیعہ جیتے گا یا سنی جیتے گا, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو اس سے غرض ہے کہ ماتمی جیتے گا فقی جیتے گا, ان کو کوئی غرض نہیں ہے, مطلقاً کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف ایک غرض ہے, دین ختم ہو جائے. اچھا دین کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دین ختم ہوتا ہے تو انسانوں کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں رہتی, انسان غلام بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں, اس کی خاطر چاہتے ہیں دین ختم ہو جائے, خاص کر وہ دین جو عزت دیتا ہے. عزت والے دین کو پسند نہیں کرتے. اور جتنا بھی سید الشہداء تحریک چلا رہے تھے اس میں چند سید الشہداء نعرے استعمال کر رہے تھے. یہ جو سید الشہداء کے نعرے ہیں یہ قوموں نے اپنی اپنی مرضی سے اٹھا لی ہیں. اور یہ جو نعرہ جو قوم اٹھاتی ہے وہ بہت بڑا سلیکشن ہوتا ہے, اس پہ بہت غور کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ برصغیر کے رہنے والے ہیں, میری عمر 50 کے قریب آ رہی ہے, یہاں اس سے پہلے کے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے سنا ہماری قوم نے 40 سال پہلے حیات منت ذلہ کا نعرہ لگایا ہو؟ 40 تو چھوڑ دو, میں نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا. صحیح, میں تو بہت کچھ کہتا ہوں کہ مثلا میں نے 84 میں پاکستان سے گیا تھا, میں نے دعائیں ندبہ نہیں پڑھی تھی, جبکہ مسجد کے نزدیک رہتے تھے, مسجد میں آنا جانا بہت تھا, دعائیں ندبہ نہیں پڑھی تھی ہم نے 84 تک. دعائے سلامتی کو کم لوگ جانتے تھے, الہی ادم البلا نئی سیکھی تھی. یہ ہمارا حشر تھا, ہم لوگوں نے سید الشہداء کے نعرے نہیں اٹھائے تھے. سید الشہداء کا نام پتا تھا ہمیں, غم میں روتے تھے, سید الشہداء سے نعرے نہیں سیکھے تھے. اور قوموں نے سید الشہداء کی تحریک کا جائزہ لے کر اس سے کچھ نعرے نکالے, ان نعروں نے ان قوموں کو عزت دے دی. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا ہمیں بھی سید الشہداء سے کچھ نعرے اٹھانے تھے. صحیح ہے, آپ خود تصور کریں, میں نہیں کہہ رہا نعرے لگائیے گا, ابھی رہنے دیجیے گا, بالکل نہ کریے گا. 30 سال پہلے ہم لبیک یا حسین کہہ رہے تھے؟ نہیں, قطعاً نہیں. حتیٰ 20 سال پہلے بھی نہیں کہہ رہے تھے. چند سال پہلے ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ بھی ایک نعرہ ہے. کب؟ جب دوسری قوموں نے لگایا اور ان کو عزت ملی. صحیح, حیات منت ذلہ نئی ڈسکوری ہے. جب حزب اللہ نے حیات منت ذلہ کا نعرہ لگایا تب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا بھائی یہ نعرہ بھی کچھ دیتا ہے. اچھا حزب اللہ والوں نے ایرانیوں سے سیکھا تھا, اور وہاں سے سیکھ کر لائے, تب ہمیں سمجھ میں آئے اس نعرے سے بھی کچھ ملتا ہے. آپ تصور کر رہے ہیں, سید الشہداء کے بارے میں ہمارے پرسپیکٹو میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. سید الشہداء کے بارے میں ہمارا جو پرسپیکٹو تھا نا, وہ پرسپیکٹو دیکھنے کا جو طریقہ کار تھا, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی اب ہم غم کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کی شجاعت اور عزت نفس اس کو بھی کشف کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. پہلے ہم صرف غم میں مشغول تھے, غم کے اوپر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, غم کے پیچھے ایک موومنٹ بھی ہے لبیک, غم کے پیچھے ایک عزت نفس بھی ہے حیات. ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے سید الشہداء کے بارے میں. یہ بہت پازیٹیو ہے, یہ بہت مثبت ہے کہ ہم سید الشہداء کو اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی میں ملیں گی. اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہماری سوسائٹی پولرائز ہوگی. پولرائز, دو پول بنیں گے, دو پول بنیں گے, جو اچھے وہ بہت اچھے, جو برے وہ بہت برے. یہ ہونے والا ہے. آپ کیا کر لیں, آپ اپنا کیمپ کنفرم کر لیں, آپ کہاں بیٹھے ہیں. بس یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. پھر یاد دلانا پڑتا ہے, 30 سال تو ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے, 17 سال ہو گئے سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے, میں جابس کیے ہیں, گھر میں نہیں بیٹھا ہوں. دس سال تک روزانہ 3 گھنٹے بسوں میں گھومتا تھا جاب کی خاطر. پروجیکٹس چلا رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. کنفرم ہماری سوسائٹی پولرائزیشن سے گزر رہی ہے. پولرائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ گرے ایریا ختم ہو رہا ہے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, جو برا ہے وہ برا ہے, ختم, بیچ سے لوگ کٹ رہے ہیں. اس کرٹیکل ٹائم پر آپ اپنے اندر دیکھیے گا آپ کی موومنٹ کس سمت ہو رہی ہے, آپ کس سمت جا رہے ہیں. اس ٹائم پر آپ کو بہتری کی سمت آنا ہے, اور جتنی بھی بہتری آپ لا سکتے ہیں آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کر لیں. کیوں؟ اس وقت کمزوری آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی کمزوری ہوئی وہ اینڈ ٹائم پر برے کیمپ میں لا کے کھڑا کر دے گی. اس وقت کمزوری برداشت نہیں ہو سکتی. ایک کوئی ہوتا ہے جس کو زمین پہ چلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ ہائکنگ پہ جاتے تھے, جب ہائکنگ پہ جاتے تھے نا تو جب کوئی ٹف ہائکنگ آتی تھی تو جو گائیڈ ہوتا تھا وہ سب سے دوبارہ بلا کر ری چیک کرتا تھا, کہتا تھا اب تک آنے میں کس کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے. وہ بتاتا تھا مثلا میرے یہاں پہ ہڈی میں پتھر لگ گیا ہے اور اس سے یہ ہڈی سویلنگ کر رہی ہے. اٹھا کے دیکھتا تھا, کہتا تھا دیکھ بھائی اس کے بعد تم نہیں جا سکتے, دیٹس اٹ. تو وہ کہتا تھا نہیں میں چلا لوں گا. وہ کہتا تھا دیکھو میرا اتنے سال کا تجربہ ہے, ہڈی کی اس سویلنگ پر تم اتنے میٹر کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ گے پورے ٹروپ کو تم کو اٹھانا پڑے گا, میں نہیں کر سکتا. آپ کی ویکنیس آپ کو برے کیمپ میں لا کے کھڑا کر دے گی. اس وقت اپنا کیمپ سنبھالیں فوراً. آپ کی ویکنیس آپ کو نہیں چھوڑے گی, آپ اوپر نہیں جا پائیں گے. ابھی تک گھسیٹ کے آ بھی گئے تھے نا, آگے اور مصیبت پڑے گی. اس وقت صرف ایک راستہ ہے, اپنی ویکنیس ختم کریں. جتنی غلطیاں سمجھ میں آ رہی ہیں فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اگلا امتحان نہیں معلوم کس ویکنیس کے بعد ہمیں کہاں پہنچا دے گا. آپ کو آگے جانا ہے, اپنے آپ کو سیدھا لے کے چلیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ. اور الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کا سہارا سب کے لیے ہے. خاص کر ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے اب تک فرش عزا کو بیٹھنا نصیب کیا. ہم سب لوگ ان باتوں کو جذباتیت میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اصولی طور پر خدا متعال نے امام حسین کا نام زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے, امام حسین کا نام زندہ رہے گا, کوئی اس کو چیلنج نہیں کر پائے گا. اگر پاکستان میں عزا ہو رہی ہے, عزا ہماری محتاج نہیں ہے, ہم قطعاً عزا کے محتاج ہیں. ہمیں عزا چاہیے, اس نے ہمیں ہماری قوم کو تشکیل کیا تو ہمیں یہ چاہیے. آپ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سید الشہداء سے التجا کرنی پڑے گی. کہ مولا آپ کے راہ میں خون بہانے والے تو علی اکبر ہیں, آپ کی راہ میں خون بہانے والے تو قاسم جیسے ہیں, آپ کی راہ میں خون بہانے والے حبیب ابن مظاہر جیسے ہیں, لیکن مولا کوئی جون بھی تو چاہیے ہوگا, کوئی حبشی غلام بھی تو چاہیے ہوگا. اگر سارے اہل بیت کے چاہنے والے سب کے سب بہت اوپر ہوتے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ ہم گناہگاروں کو بھی تو کوئی ایک آسرا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا, ہمارے لیے راستے کو کھلا چھوڑا ہے. اور ہمیشہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے نظام کے اندر اللہ کے رسول بی بی کے پاس بھیجا کرتے تھے. جب کوئی غریب مسکین آتا تھا اور اللہ کے رسول کچھ نہیں دے سکتے تھے تو بی بی سیدہ کے دروازے پہ بھیج دیا کرتے تھے, ان کے دروازے پہ بھیجتے تھے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام خود تو سخی تھے, ہر ایک کو دیتے تھے, سخاوت کے ساتھ ساتھ شفاعت کو بھی قبول کرتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا کہ مولا اس کے خاطر میرے لیے کچھ کر دیں تو اسے بھی قبول کر لیتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, کہتے ہیں کوئی دیہاتی مدینہ آیا اللہ کے رسول کے پاس اپنے کسی کام کے لیے. جب وہ رسول خدا کے پاس جانے لگا تو لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے کام کرتے ہیں؟ کہا تم جا کے بول دو وہ ویسے ہی کام کر دیتے ہیں. کہنے لگا نہیں مجھے کوئی اور طریقہ دیکھنا پڑے گا. تو وہ تھوڑے عرصے سید رسول خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے دور دور سے. تو دور دور سے ایک دفعہ دیکھتا ہے رسول خدا امام حسین کو کندھے پہ بٹھا کے لا رہے تھے. جیسے یہ منظر دیکھتا ہے کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا ہے. ایک موقع پر امام حسین کو اکیلا کھڑا دیکھتا ہے تو سید الشہداء کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کر دیں گے؟ سید الشہداء نے کہا ضرور کریں گے. سید الشہداء کو گودی میں اٹھاتا ہے، رسول خدا کے پاس لے جاتا ہے اور رسول خدا سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ، میرا کام کر دیں. جیسے ہی رسول خدا سنتے ہیں کہتے ہیں تو نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے، اب کچھ نہیں بچے گا. اللہ کے رسول امام حسین کا واسطہ قبول کرتے تھے، اگر اسی اصول پہ چلوں تو امام حسین کس کا واسطہ قبول نہیں کریں گے، کس کا کریں گے؟ میں کہوں گا بی بی سکینہ کا واسطہ تو رد نہیں کریں گے. اگر رسول خدا امام حسین کا واسطہ قبول کرتے تھے تو امام حسین بی بی سکینہ کے واسطے کو رد نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے. کیوں رد نہیں کریں گے؟ کئی وجہ ہے ہمارے پاس، روایت موجود ہے ہمارے پاس. جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے تو حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کے لیے نام بیان کرتے ہیں، سید الشہداء نے اپنے پاس بلایا، زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، حتیٰ روایت موجود ہے کانوں کے اندر گوشوارے لٹکائے تھے. جب سید الشہداء یہ سارے کام کر رہے ہوں تو میرا دل جب پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہا تھا اور بعد میں بھی، تو ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ مولا آپ تو یہ کر رہے ہیں لیکن اگر بی بی سکینہ بھی یہی دیکھ رہی ہوئی، ابھی شام غریباں آئے گی، وہ مظلوم بچی سوچے گی کہ جب مسلم بن عقیل کی بچی یتیم ہوئی تھی تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کو دلاسا دیتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے، لیکن ہم کیسے یتیم ہوئے کہ ہمیں تماچے لگ رہے ہیں؟ ہم کیسے یتیم ہوئے کہ ہمیں میدانوں کے اندر لایا گیا ہے؟ ہم کیسے یتیم ہوئے کہ ہمارے گوشوارے چینے گئے؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں سید الشہداء نے اپنی بچی سے کہا تھا الیہ الیہ یا مریہ. سید الشہداء کہہ رہے تھے تجھے دنیا نے بہت ستایا ہے، اب تو اپنے باپ نے باپ کے پاس آ جا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما.